کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ بھی موضوعات کو بھی متعین کیا جاتا ہے. الحمدللہ مختلف موضوعات پر بے شمار سلسلے مدنی چینل کی زینت بن چکے ہیں. سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور, کالز کے آغاز سے پہلے سوال ایک کہ ابھی ربیع نور شریف کی آمد ہے. الحمدللہ دنیا بھر کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر عاشقان رسول گھروں کو, اپنی مساجد کو, گلی محلے کو سجاتے ہیں. اب یہ سوالات اس وقت بھی آتے ہیں لیکن ابھی یہ سجنے کا عمل شروع نہیں ہوا, سجاوٹ کا عمل شروع کیا جائے گا. ابھی عمل قبل کے اس کو شروع کیا جائے تو اس میں کیا کیا احتیاطیں اس کے حوالے سے کرنی چاہیے, اگر کوئی چندہ لے کر کرتا ہے, بجلی کے معاملات ہیں, تاکہ کر لینے سے پہلے پہلے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں جن سے اپنے بچنے کا حکم ہے, تو وہ ارشاد فرما دیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یقیناً ایک باعث برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا کام ہے, لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ان خوشیوں کے منانے کے محتاج نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلا کر ان کو جنت کے راستے پر چلایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں منانا ایک اچھی بات ہے, ایک نیک کام ہے, لیکن ضروری ہے کہ اسی انداز میں خوشی منائی جائے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہوں. جیسے جھنڈے لگانا یا جھالرے لگانا, جلوس نکالنا, یہ تمام کے تمام اچھے کام ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے کیے جائیں کہ آپ راضی ہوں اور آپ کے راضی ہونے سے آپ کا رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے. لیکن ان تمام کاموں کے اندر شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو, ایسا معاملہ ہو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر کوئی حرف آئے, یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلا جو بھی خوشی منانی ہے اسے حلال پاک طیب پیسوں سے منائے,
صحیح,
اس میں کوئی ناپاک کوئی ناجائز کام ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس ایسا پیسہ. لیکن خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نیاز کرنی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میلاد کرنی ہے, تو اس میں تو بالکل اعلیٰ بالکل خالص پیسہ آپ اس میں لگائیں. بعض لوگ حرام کے پیسوں سے, جوؤں کے پیسوں سے, طرح طرح کے پیسے لگا کے جو خراب پیسے ہوتے ہیں ان سے میلاد کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ انتہائی ناپسندیدہ اور ناجائز و حرام کام ہے. نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ان خوشیاں منانے کی احتیاج نہیں ہے, آپ اس کے محتاج نہیں ہیں, اگرچہ کہ جو آپ کی شریعت کے مطابق خوشیاں مناتا ہے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں, جیسا کہ بزرگوں نے اس کی تصریح کی ہے. لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جب بھی منائیں گے خوشیاں تو پاک پیسوں سے منائیں گے. اس کے علاوہ امیر علیہ سنت نے ایک پمفلیٹ پورا ایک خط اس حوالے سے پورا تحریر فرمایا ہے کہ جس میں آپ نے احتیاطیں بیان کی ہیں کہ کسی آنے جانے والے کو جسے روڈ کے اوپر بعض جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اس طریقے سے کہ جو حقوق عامہ ہوتے ہیں وہ تلف ہوتے ہیں یا روڈ جو ہوتا ہے اس کو کھود اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے. اسی طرح محفلیں بعض اوقات روڈوں پر اس طرح کی جاتی ہیں کہ جس سے آنے جانے والے تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں. بلند آواز سے رات کو دو دو ڈھائی ڈھائی بجے اس طرح کی نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس سے بہت سے لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے گریز کریں. اور امیر علیہ سنت کا یہ خط صبح بارہ جو آپ کا رسالہ ہے اس میں یہ موجود ہے, اس کو ابھی سے حاصل کر لیں اور اس میں جو جو احتیاطیں لکھی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ منانے کی کوشش کریں گے تو دو جہاں کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی انشاءاللہ.
اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ اب آنے والے مدنی مذاکروں میں بھی
انشاءاللہ بیان ہوں گے.
جی انشاءاللہ. جی کچھ کالز ہمیں سنا دیجیے.
ابو محبہ تاریخ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاح سنت کے سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ جاندار کی تصویر والا کمبل استعمال کرنا کیسا, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں آنکھیں گھمانے سے خوشبو ملتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیں.
میں طاہر بات کر رہا ہوں لندن سے. میرا یہ سوال تھا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو میرے گھر والے کیا میرا انتظار ہیں لندن سے گاؤں پہنچنے کا, لیکن اس کے لیے ایک دن لگ جائے گا, تو اس کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ فوت ہونے کے بعد جنازہ کب ہونا چاہیے؟ اور اگر جنازہ پڑھ دیا جائے تو کیا وہ میرے لیے رکھ سکتے ہیں میت کو منہ دیکھنے کے لیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ابو امیمہ بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جاندار کی تصویر والے کمبل, آج کل سردیوں کا موسم ہے پاکستان میں, تو کمبلوں پر اگر جاندار کی تصویریں بنی ہو تو کیا ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟
نہیں کرنا چاہیے. اصل میں تصویر والے کپڑے پہننے سے تو علماء نے منع کیا. تصویر کا استعمال وہیں اجازت دی علماء نے کہ جس میں اس کی تحقیر ہوتی ہو.
تحقیر
یعنی حقارت ہوتی ہو, اس کی تعظیم نہ ہوتی ہو, عظمت ظاہر نہ ہوتی ہو, جیسے پائیدان ہو گیا,
اس کی ذلت ہوتی ہو,
پائیدان ہو گیا, اس پہ پاؤں رہتے ہیں, یا ایسا کپڑا ہو گیا کہ جس کو پاؤں کے نیچے لیا جاتا ہے, تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال بیان کیا. تو کمبل میں چونکہ نہ تو تعظیم کی صورت بنتی ہے نہ اس طرح کی ذلت کی صورت بنتی ہے, لیکن بہرحال ایک اعلیٰ چیز لگتی ہے, تو اس حوالے سے کمبل کے استعمال سے گریز کیا جائے, تصویروں والے کمبل استعمال نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھوڑا حیران کن ہے کہ خشوع اور خضوع حاصل کیا جاتا ہے نمازوں میں, عموماً ہم سنتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے حاصل کیا جاتا ہے, یعنی بعض لوگوں کو ایسے حاصل ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آنکھیں گھمانے سے جو ہے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہو تو کیا
مشکل ہے؟ بہرحال کہ اس طرح کسی کو خشوع خضوع حاصل ہوتا ہو, اور اگر حاصل ہوتا بھی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ نماز میں آنکھیں گھمانے سے ہی منع کیا گیا, خصوصاً اوپر آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا, اور التفات یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا حدیث طیبہ کے اندر. تو ویسے مینرز کے اس حوالے سے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو, تو یہ بہرحال وسوسہ شیطانی ہی لگتا ہے کہ بندہ جب ادھر ادھر آنکھیں گھمائے گا تو لازمی طور پر اس کو مختلف چیزوں کی طرف نظر جائے گی. جب مختلف چیزوں کی طرف اس کی نظر جائے گی تو اس کی توجہ بٹے گی, نہ یہ کہ اس کی توجہ نماز کے اندر رہے گی. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوشش یہ کرے کہ دیوار کے قریب ہو جائے, بالکل تنہا نماز پڑھ رہا ہے, نفل نماز پڑھ رہا ہے, تنہائی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ دیوار کے جتنا قریب ہو سکتا ہے ہو جائے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ دور کھڑا رہے گا تو مختلف چیزوں کی طرف اس کی نظر جائے گی, تو قریب ہو جائے گا تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا.
یا کسی آڑ میں کھڑا ہو جائے,
کسی آڑ میں کھڑا ہو جائے. یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ منع آیا آنکھوں کو بند کرنے سے, لیکن اگر کسی کو خشوع و خضوع آنکھیں بند کرنے سے حاصل ہوتا ہے, وہ حاصل ہوتا ہے, وہ اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ بندے کی مکمل توجہ اب ایک طرف ہو جائے گی, قریب قریب کی چیزیں اس کو نظر نہیں آئیں گی, تو اس کو توجہ نہیں بٹے گی, اگرچہ کہ دماغ کہیں اور جا سکتا ہے, لیکن کم از کم اتنا ہوگا کہ آنکھیں بند ہوں گی تو قریب قریب کی چیزیں اس کی توجہ نہیں بٹائیں گی. تو اس کی آنکھیں بند کرنے کو مستحب قرار دیا جہاں پر اس کا دل جو ہے خشوع اور خضوع آنکھیں بند کرنے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ آنکھیں گھمانے سے حاصل نہیں ہوتا خشوع و خضوع, اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے.
اچھا, اگر آنکھیں گھمائیں کسی کو کیا وہ نماز ٹوٹ جائے گی؟
نماز تو ہو جائے گی, اگر آسمان کی طرف اٹھا کے یوں دیکھ لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی.
اچھا.
لیکن نماز بہرحال ہو گئی اس کی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. طاہر بھائی لندن سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے, تو کیا ان کا انتظار کیا جائے گا, میت کو رکھا جائے گا, دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ نماز جنازہ پڑھ لیں اور بقیہ پھر جب یہ واپس ہیں تو اس وقت پڑھیں گے، کیا صورتحال ہوگی؟
دیکھیں، سنت مبارکہ یہ ہے، احکام بھی یہی ہیں کہ میت کو دفنانے میں اور غسل کفن وغیرہ سب چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ایک ایک دو دو دن بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فوری طور پر جب انتقال ہو گیا تو کفن دفن جتنے بھی معاملات ہیں اس کو کرنے چاہیے، اور تیزی کے ساتھ اس کو قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے اور اس کو دفنا دینا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہمارے یہاں روکے رکھنے کا رواج ہے کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
اس لیے سنت یہی ہے کہ فوری دفنا دیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جس کے انتظار نہ کیا جائے تو فتنہ و فساد پیدا ہوگا، وحشت پیدا ہوگی اور وہ تشویش میں لوگوں کو ڈال دے گا، تو وہاں علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ فتنہ فساد کرتا ہے تو روک لے، ورنہ اس کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ حکم بتایا جائے کہ ساری زندگی تم زیارت کرتے رہے، اور اب بھی زیارتیں تو ہو ہی سکتی ہیں مختلف طریقوں سے، یعنی اگر اس کی موبائل میں تصویر ایسے لے لی کہ جس سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا اور کوئی اس کے اندر غم کی تشدید کا نہیں ہوتا سلسلہ، تو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب اصل چیز ہے اس کے لیے اصال ثواب کرنا میت کے لیے، یعنی آپ کے آنے سے زیادہ اس کے لیے جو بہتری ہے وہ اس کے لیے اصال ثواب کرنا ہے۔ تو آپ آئیں، ضرور آئیں پاکستان، اپنے والد صاحب کی قبر پر بھی حاضری دیں، آتے جاتے رہیں ان کی قبر پر ان کے، لیکن اصل چیز ان کے لیے اصال ثواب کرنا ہے، ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں۔ تو کسی کا بھی معاملہ ہو، ان کا معاملہ ہو یا کسی اور کا معاملہ ہو، تو فوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ میت کا غسل کفن وغیرہ اور اس کو دفن کرنے کی ترکیب کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔
جزاک اللہ۔ اور یہ جو آپ نے اجازت دی ہے کہ بعض صورتوں فتنے والی، اس میں بھی پوچھ لیا جائے کسی عالم سے یا خود ہی فیصلہ کر لیں؟
دیکھیں، یہ تو فیصلہ تو خود ہی کرنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے،
یعنی یوں فیصلہ خود ہی کرنا پڑے گا کہ معلوم ہے، مثال کے طور پہ بعض داماد ہوتے ہیں، بیٹی اور داماد آ رہے ہیں، اگر نہیں رکا داماد تو مسئلہ کھڑا کر دے گا کہ میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ میرے لیے کچھ دیر کے لیے روک لیتے ہیں، حالانکہ اصول یہی ہے کہ اس کے آنے کی کوئی رکنے اس کے لیے رکنے کی کوئی نہیں یا پھر تک بنتی، لیکن ایسا وہ مسئلہ کھڑا کر دے گا تو ٹھیک ہے رک جائیں۔ یا تین چار بھائی ہیں، پتہ ہے کہ بڑا بھائی بڑے بھائی کے لیے نہیں رکا تو وہ مسئلہ کھڑا کر دے گا، تو ٹھیک ہے اس صورت میں وہ رک سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی جیسا آپ نے کہا کہ اس وقت بھی کسی عالم سے مشورہ کر لیں تو اچھا ہے۔
جزاک اللہ۔ جی، مزید کالز ہمیں سنائیے۔
دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ماہ سفر میں بالخصوص اور عام دنوں میں ہمارے علاقے میں ایسے پرچے تقسیم ہوتے ہیں جن پر یہ تحریر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ کے امام صاحب نے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے اور حضور نے ان سے ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں جمعے کو یا اس جمعے کو اتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو اس پرچے کو تقسیم کرے گا اسے خوشخبری ملے گی، اور جو اسے اگنور کر دے گا یا نہیں چھپائے گا تو وہ بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائے گا یا وہ مر جائے گا۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔
جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک اور کال سنائیے۔
کیا سوال ہے کہ اسلام میں والدین کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ اولاد سے اپنا ہر بات منوائے، کیا اولاد کا کوئی حق نہیں والدین پہ کہ وہ بھی اپنی کو بات کروا لیں یا اپنا کوئی حق لے لیں؟
جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور، ماہ سفر میں اور عام دنوں میں پرچے اس طرح کے بہت طرح کے لوگوں میں بانٹے جاتے ہیں کہ پرچے بانٹ دو، انہوں نے پورا تو واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب کو زیارت ہوئی ہے، اسی طرح کے اور بھی وصیت نامے کے نام سے اور مختلف طرح کے پرچے بانٹے جاتے ہیں،
میسیج چلتے ہیں
کہ نہیں آگے بڑھائیں گے یا پرچہ آگے نہیں بانٹیں گے، تکلیف میں آ جاؤ گے، اور بانٹو گے تو خوشخبری ملے گی۔ تو ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟
ان کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھانا یہ ناجائز ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت کے اندر پڑنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گرا گزرتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور گنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزرتا ہے۔ اب اور دوسری بات میں آگے حدیث عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ امت اگر تکلیف کے اندر پڑتی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر گرا گزرتا ہے، اور یہ جو پرچہ آگے بانٹنے کا کہہ رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پرچہ آتا ہے یا میرے پاس ایک ایس ایم ایس آتا ہے کہ آپ اس کو اگر آگے 10 بندوں کو نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا، اب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے مثال کے طور پر کہ میں اس کو فوٹو کاپی کروا کے آگے بھیج سکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پر ایک ایسی چیز لازم آ گئی کہ جو مجھ پر لازم نہیں تھی،
ٹھیک ہے،
کہ اس نے مجھے آگے دے دیا اور اب مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اس پرچے کو آگے بھیجوں. اسی طرح اس نے مجھے ایس ایم ایس کر دیا آگے، اب میں 10 بندوں کو آگے بھیجوں، جن 10 بندوں کو میں آگے بھیج رہا ہوں ان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ آگے 10 بندوں کو بھیجیں، وہ سب کے سب پریشانی میں مبتلا. تو کیا یہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے مطابق ہے؟ تو ایسے افراد کو ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ جو اصلاً نہیں. دوسری بات یہ کہ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹی بات باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جائے، کریں گے منسوب تو ناجائز و حرام ہوگا. یعنی اس طرح کی بات متصور ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح فرمائے کہ تم اگر یہ 10 کو آگے نہیں پہنچاؤ گے، جو بھی آگے نہیں پہنچائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام کی تمام تبلیغ کر کے ہمیں جا چکے ہیں، ہمیں اصول اور ضابطے سارے بتا دیے ہیں، قواعد بتا دیے ہیں کہ جن کی روشنی میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. اب ایک ہی چیز ایسی لازم کی جا رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کی، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانا ہے. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، اگرچہ کہ اہل سنت کا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے دیگر مسائل کے اندر کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، تو علماء اہل سنت کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ باندھنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اگرچہ کہ جمہور علماء، ایک تعداد علماء کی اسی پر ہے، بڑی تعداد، کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن دیگر گناہوں کے مقابلے میں اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے. امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام الحرمین کے والد گرامی ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا اپنا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ علماء نے اس کا رد کیا، لیکن ان کا یہ موقف ہے اور ان کے پیچھے چلنے والے علماء کی ایک تعداد ہے. ابن ناصر الدین مالکی رحمۃ اللہ تعالی اور ایک تعداد نے اسی بات کو اختیار کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ کہ ہم اس موقف کو نہیں لیتے، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں. اس لیے ڈرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم ایسی بات کو منسوب کر رہے ہیں. لہذا اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی خط آتا ہے، اس طرح کا کوئی ایس ایم ایس آتا ہے، تو فوری ڈیلیٹ کریں، ہرگز اس کو آگے نہ بڑھائیں. اور اگر وہ شخص جس نے یہ بھیجا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں تو لازمی طور پہ سمجھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ کی سنت کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے.
اب جیسے ربیع الاول شریف آنے والا ہے یا رمضان شریف آتا ہے، تو میسج چلتے ہیں کہ جس نے اس مہینے کے آنے کی، تو اس طرح کے جو
یہ تو میڈ ان پاکستان ہندوستان ہیں، یعنی ایسی حدیث ہے تو کتب حدیث کے اندر تو نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، وہ یہیں کی پیداوار ہے. تو اس پر تو کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، ابھی سے چلنا شروع ہو چکی ہیں. بہرحال یعنی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں ایسے افراد، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے مبارکباد دے دی ہے. تو ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہو کہ ربیع النور کے آنے کی یا رمضان کے آنے کی. اب تو ہر مہینے کی چل پڑی ہے، ذلحج کی چل پڑی، محرم کی چل پڑی، اب پتہ نہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جنوری فروری کی چل پڑے. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، علماء نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ احادیث طیبہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل آئیں گی، اگر کسی نے جان بوجھ کے اس طرح کیا یا جو ہے وہ جس نے جان بوجھ کے ایسی بنائی ہے تو اس کے اوپر یہ حکم آئے گا. اور جس تک اب ہماری بات پہنچ چکی ہے ان پر بھی لازم ہے کہ ایسی حدیث کو آگے نہ بڑھائیں، جس نے آگے بڑھائی ہے، جس نے بھیجی ہے، اس کو بھی پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں.
تو احتیاط یہی ہے کہ وہی چیزیں آگے بڑھائی جائیں جن کی مستند ہونے کے بارے میں علم ہو. جزاک اللہ. جی، والدین کے تو حقوق ہیں، والدین تو اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں، کیا والدین پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟
دیکھیں، یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق ہیں یا نہیں ہے. اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ پر کچھ حقوق ہو جاتے ہیں، باپ کے کچھ احکام آ جاتے ہیں کہ وہ کیسی خاتون سے نکاح کرے گا، پھر آگے کے دیگر معاملات ہی شروع ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کا پورا ایک رسالہ ہے کہ جس میں آپ نے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق سب کو بیان کیا ہے، اور المدینۃ العلمیہ کی کتاب تربیت اولاد کے نام سے، اس میں بھی والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں ان کو بیان کیا گیا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کے حقوق نہ ہوں، اولاد کے حقوق بھی موجود ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے، لیکن عمومی طور پر اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، عمومی طور پر اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اولاد کو کرنی ہوتی ہے اپنی پسند کی شادی،
صحیح،
اور ایسی جگہ شادی کرنی ہوتی ہے کہ جہاں اس کے عشق مجازی کے چکر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ناجائز و حرام کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اب وہ نکاح کے لیے والدین کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں میرا نکاح کروا دیں. تو اب والدین ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کا بھلا کہاں پر ہے، تو لہٰذا وہ وہاں پہ نکاح نہیں کرواتے. اب یہاں پر لوگوں کو یاد آتا ہے کہ کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے والدین کے اوپر اور ہم کیا پسند کی شادی نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے، ایسی پسند کی شادی کی اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا. یعنی یہ جو سارے چکر چلتے رہے ہیں یہ سارے ناجائز و حرام ہیں جن سے بچنا اب پر لازم ہے. اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو لڑکا کہہ رہے نا، جو بھی کہہ رہا ہے ایکس وائی زیڈ، کہ والدین پر ہمارے حقوق نہیں ہے، ذرا اپنے آپ کو اپنی والدین کی جگہ پر رکھ کے سوچے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو اس وقت آپ کی والدہ کس طریقے سے آپ کی گندگی کو صاف کرتی تھی، کس تکلیف کے ساتھ اس نے آپ کو پالا، آپ کے والد صاحب آپ کے لیے کتنی محنت کر کے اتنا پال پوس کے آپ کو بڑا کیا، اور آج آپ کو جب آپ کی خواہش کے خلاف ایک بات ہوگی تو اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میرا کوئی والدین پر حق نہیں ہے. کل بڑے ہو کر یہی کام اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح عورت کو سوچنا چاہیے کہ اگر کل کو میرا بیٹا یا میری بیٹی اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو پھر میں کیا کروں. تو اس لیے اولاد کے حقوق سے انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح کے حقوق جو ہوتے ہیں نا ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ جو پسند کی شادیوں کے چکر ہیں عمومی طور پر ناجائز طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں، اور والدین جب منع کرتے ہیں تو والدین ڈھیروں باتیں اپنی اولاد کی بہتری کی دیکھ کر ہی اس کو منع کرتے ہیں.
محبت بھی
بالکل، لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی پیروی کریں، والدین کی اتباع کریں.
جزاک اللہ جی. مزید کال ہمیں سنائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ اخبارات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اللہ تعالیٰ کا نام اور حدیث و قرآن لکھے گا، اس کی آگے سے مسلم ہر جگہ جگہ پڑا ہوتا ہے، بھیجی ہوتی ہے، اس بارے میں جاننا چاہیے.
جی ایک اور کال سنیے.
میں محمد اختر جان صاحب ضلع نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے وقت جو نماز چاشت پڑھی جاتی ہے اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ برائے کرم تفصیل سے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے.
موبائل فون پر قرآن شریف کی تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں تلاوت کے حوالے سے. جی مقدس اوراق اخبار وغیرہ یا دیگر پر، تو یہ جو بھی سوال پوچھا آپ ارشاد فرمائیے.
یہ پوچھ رہے تھے اس میں احتیاط کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو روڈ پر تو اس کو اٹھائیں گے، اٹھا کے اس کو کسی اونچے مقام پر جہاں اس کا ادب و احترام ہو سکے، اس کے لیے جو ڈبے رکھے گئے ہیں اس کے اندر اس کو ٹھنڈا کروانے کی ترکیب بنائیں، اور خود کوشش کریں کہ ایسے اخبارات وغیرہ سے گریز کریں کہ جہاں پر جس میں یہ چیزیں لکھی ہوں وہ کسی مقدس کسی جگہ پہ گرنی نہیں چاہیے، چاہے اخبارات ہوں چاہے کوئی اور پیپرز ہوں کہ جس پر یہ نام وغیرہ لکھے ہوں، تو اس کو زمین پر آنے سے بچانے کی کوشش کریں، اور جو ٹھنڈا کرنے کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اسی میں اس کو ڈال دیں. اس پر امیر علیہ سنت کی تحریر موجود ہے، فیضان بسم اللہ آپ کی جو کتاب ہے فیضان سنت جلد اول کا ایک باب ہے، اس میں امیر علیہ سنت نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اس کی احتیاطیں بزرگوں کے اس پر واقعات وغیرہ سب ذکر کیے ہیں، تو اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کی ادب کرنا تعظیم کرنا یہ مسلمان پر ضروری ہے.
ٹھیک ہے، لیکن کس قدر لازم کہلائے گا؟ روڈ پہ چل رہا کچھ نہ کچھ ہوتے ہی روڈوں پر، ڈھونڈے گا، نظریں رکھے گا، کیا کرے گا؟
دیکھیں اس کا تو مکلف نہیں کریں گے اس کو کہ ایک ایک چیز کو وہ دیکھتا رہے، در در نظریں گھمائے گا تو اچھی بات ہے. یعنی اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے کہ روڈ پہ کوئی چیز نظر آئے گی مقدس نام والی تو اٹھا کے میں مقدس جگہ اونچی جگہ پہ رکھ دوں گا، ٹھنڈے کروانے کی جگہ پہ ڈال دوں گا، تو بھائی سے سعادت ہے اس کے لیے. بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ولایت عطا فرما دی، کسی کی بخشش کر دی، ایسے معاملات تو ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، لیکن اس پر ہم لازمی قرار نہیں دیں گے کہ اس پر لازم ہو جائے کہ وہ راستے میں نظریں گھماتا ہوا جائے کہ اس کو کوئی کاغذ وغیرہ نظر آئے تو وہ اوپر رکھ دے. ہاں جب اللہ اور اس کے رسول کا نام مقدس نام نظر آ گیا تو اب اس کو اٹھا کے کسی ڈبے کے اندر ڈال دے.
جزاک اللہ. جی نماز چاشت جو ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اشراق چاشت، تو چاشت کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے یہ معلوم کریں.
یہ سورج طلوع ہونے کے وقت کا کہہ رہے تھے, تو سورج طلوع ہونے کے وقت نہیں ہے بلکہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد یہ وقت ہوتا ہے شروع. تو اس وقت اشراق کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے, چاش کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اشراق اور چاش ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ چاش کی نماز اس وقت پڑھی جائے کہ جب سورج کے اندر اچھی بھلی گرمی آ جائے, یعنی تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرے گا تو اس میں گرمی پیدا ہو چکی ہوگی, تو اس وقت پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. چاش کی نماز جو ہے اس کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ذکر کی گئی, اس سے زیادہ بھی پڑھے گا تو پڑھ سکتا ہے. فضیلتیں بہت ساری ہیں اس کی, میں 1-2 فضیلتیں یہ بہار شریف سے عرض کر دیتا ہوں. احادیث طیبہ اس حوالے سے ذکر کی گئی ہیں. حدیث میں ہے کہ جس نے چاش کی 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. یہ 12 رکعتوں کے حوالے سے ہے, سونے کا محل. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے, یعنی ہر جوڑ کے بدلے یہ صدقہ ہے. اور بہار شریعت صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ کل 360 جوڑ انسان کے جسم میں, تو ہر تسبیح صدقہ ہے, ہر حمد صدقہ ہے, اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے, اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے, اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے. یعنی یہ ساری چیزیں صدقے کے اندر آتی ہیں. تو اگر یہ ساری 360 مرتبہ یہ چیز ادا کی تو ایک ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اور ان کے مزید حدیث پاک میں فرمایا, اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاش کی کفایت کرتی ہیں. 2 رکعتیں پڑھ لے تو 360 جوڑ کا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا,
یعنی انسانی جسم کا صدقہ
ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم, شروع دن میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے, آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا. 4 رکعت چاش کی پڑھ لی تو آخری دن تک, یعنی دن کے آخر حصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کفایت فرمائے گا, اس کی یعنی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. تبرانی کے ایک حدیث پاک, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعتیں چاش کی پڑھی غافلین میں نہیں لکھا جائے گا, غافل نہیں ہوگا, اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا. اور جو 4 پڑھے عابدین کے اندر عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا, اور جو 6 پڑھے اس دن اس کی کفایت کی گئی, اور جو 8 پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا, یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والوں میں لکھے گا, با ادب لوگوں میں لکھے گا. اور جو 12 پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا, اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے, اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت بندے پر ہوتی رہتی ہیں, لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کا کسی کو توفیق دے دے, کسی کے دل کے اندر الہام ڈال دے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. ایک اور حدیث پاک, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چاش کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے, یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے اس کو, تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. تو یہ کچھ فضائل بہار شریعت کی 4th حصے کے اندر چاش کی نماز کے تحت لکھے ہوئے ہیں, تو ان کو پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ فائدے حاصل ہوں گے. اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 12 رکعت سب کی فضیلتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں,
اور اسی طرح اشراق کے بھی 2 پڑھ سکتے ہیں.
اشراق کے 2 پڑھ سکتے ہیں.
یعنی اچھا, اشراق چاش میں ترتیب ہے یا پہلے؟
نہیں, میں نے عرض کی نا, ٹائم دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی جیسے ہی سورج طلوع ہوا اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کو چاش دونوں کا وقت شروع ہو گیا. آپ چاہے پہلے چاش پڑھ لیں چاہے پہلے اشراق پڑھ لیں, لیکن چاش کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ سورج جب تھوڑا سا نکل آئے, گرمی اس میں پیدا ہو جائے, تو اس وقت پڑھنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے.
تو اس کا کوئی مخصوص طریقہ ہے جیسے عام نماز پڑھتے ہیں؟
جیسا عام نفل پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے, نیت یہ کرنی ہوگی کہ اشراق کے
نفل, چاش کے نفل.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور میٹھی میٹھے اسلام بھائی, آپ نے سنا کہ کتنی فضیلتیں ہیں انسان کے جسم کا صدقہ اس پیاری پیاری نماز سے ادا ہو جاتا ہے. تو کوشش فرمائیں, مدنی انعامات کے اندر بھی اس نماز کو پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی, اس کے متعلق سوال کیا گیا, اشراق کی نماز سے متعلق سوال کیا گیا, تو اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے, نیت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. موبائل فون پر تلاوت قرآن کرنا, اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟
بلا وضو. جی, تو بے وضو موبائل فون پر ہو یا ویسے ہی ہو, تلاوت قرآن بے وضو کی جا سکتی ہے, بے غسلے نہیں کی جا سکتی. یعنی کوئی غسل والا نہیں ہے, جس پر غسل فرض ہے اس پر تو لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے,
سوائے اس جس پر غسل فرض ہو صرف ان صورتوں کو یا آیتوں کو وہ پڑھ سکتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اس کی ثنا یا دعا کا معنی پایا جائے, تو ان کو دعا اور ثنا کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن بے وضو شخص جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, قرآن پاک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہی کہ با وضو ہونا چاہیے, تو موبائل پہ پڑھے یا بغیر موبائل پہ پڑھے دونوں صورتوں میں اس کے لیے بے وضو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے. البتہ نہ قرآن پاک کو کتاب کی صورت میں جو سامنے موجود ہو اس کو چھو سکتا ہے, نہ موبائل پر جو قرآن پاک اس کے سامنے موجود ہے ٹچ اسکرین ہے, تو اس حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس کو نہیں چھوئے,
بے وضو
اس کو نہیں چھوئے گا. وضو ہے تو اس کو چھو سکتا ہے,
پڑھنے کی اجازت ہے, چھونے کی اجازت
نہیں. پڑھتا رہے یا کسی نے قرآن پاک اس کے سامنے کھول دیا اور وہ پڑھ رہا ہے دیکھ دیکھ کے, تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ ہاتھ اس کو وہ نہیں لگا سکتا.
جزاک اللہ. جی مزید کالز ہمیں سنائیے.
یہ معلومات کرنی تھی, میں اپنی والدہ کو عمرہ پہ بھیجنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کسی کو بھیجوں. ان کی ایج ہے 50 سال, تو ان کے ساتھ ان کی سسٹر ہے اور ان کے ہسبینڈ ہے, تو جا سکتی ہیں یہ؟
جی خالہ کے ساتھ. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میرا نام محمد شفیق ہے, میں مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سفر میں ہے, اس کی ایک نماز قضا ہو گئی, وہ گھر واپس آ کر وہ قضا پڑے گا یا پوری نماز پڑے گا؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. والدہ عمرے پر جانا چاہتی ہیں لیکن ساتھ, غالباً ان کا یہ مقصود تھا کہ ساتھ بھیجنے کے اسباب نہیں ہیں, البتہ والدہ کی بہن اور ان کے شوہر وہ جا رہے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ یہ جا سکتی ہیں؟
جی نہیں, یعنی وہ ان کے بہنوں ہی ہیں.
جی جی,
تو بہنوں ہی یہ نہ محرم ہوتا ہے, محرم نہیں ہوتا.
55 سال کی والدہ ہیں.
55 سال کی ہوں یا 100 سال کی ہوں,
ٹھیک ہے.
عورت کے لیے جب وہ شرعی سفر کرے گی, شہر سے باہر جائے گی, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے, کیونکہ عمرہ ہو یا کوئی بھی سفر ہو اس کے لیے محرم نہیں ہوگا تو پھر اس کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی. تو عمرے سے مقصد اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے, تو ظاہر رضا اسی صورت میں حاصل ہوگی جب اسی طرح سے عمرہ کیا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. لہذا اگر یہ بغیر محرم کے جائیں گی تو ایک ناجائز و حرام کام کریں گی, تو ان کا جانا باعث ثواب نہیں بلکہ ان کے لیے باعث گناہ ہوگا, گناہ ملے گا. تو اس لیے ہرگز ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی والدہ کو, اپنے جو ان کے بہنوں ہی ہیں جو ان کے نامحرم ہیں, ان کے ساتھ وہ بھیج سکیں, اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سفر میں کوئی نماز قضا ہوگی, اب حالت اقامت میں آ گئے, تو اب وہ قضا کہلائے گی, ادا کہلائے گی, کیا کہلائے گی؟
کہلائے گی تو وہ قضا, ظاہر سی بات ہے. یعنی مثال کے طور پر یہ گئے تھے سفر میں اور راستے میں ان کی اثر ظہر یا عشاء کی نماز قضا ہو گئی, تو اگر جان بوجھ کے قضا کی ہے تو اس پر توبہ بھی کرنا ہوگی. یعنی جان بوجھ کے اتنی تاخیر کر دی تو اس صورت میں ان کو گناہ ہوگا اور توبہ کرنا پڑے گی کہ نماز قضا کیوں کی. بہرحال جان بوجھ کی یا غلطی سے ہوئی, بہر صورت ان پر اس کی قضا کرنا ضروری ہے. اور سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوئی ہے وہ قصر ہی پڑی جائے گی.
دو یعنی قضا ہوئی تو دو ہی پڑی جائے گی.
جی, یعنی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کے فرض دو ہی پڑھنے ہیں, کیونکہ قصر میں قضا ہوئی ہے تو اس لیے قصر ہی پڑے جائیں گے. اسی طرح عصر و عشاء کے جو فرض ہیں وہ دو دو ہی پڑے جائیں گے.
ٹھیک ہے, بقیہ مغرب اور فجر تو ہوتی
جی, تین ہوتی ہیں, اس کی قصر ہے ہی نہیں.
وتر کی بھی قضا کی جائے گی.
جی بالکل, وتر کی بھی قضا کی جائے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی مزید کال ہمیں سنائیے.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک اذان کے بعد دوسری اذان کا بھی جواب دینا فرض ہے یا نہیں؟
جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
میں نیوالی سے بول رہا ہوں, گٹھولا. میرا کاروبار ہے موٹر سائیکلوں کا, تو ہم موٹر سائیکل ادھارا دیتے ہیں 2 مہینے کے لیے, لیکن وہ بندہ لیٹ کرتا ہے, مہینہ لیٹ کرتا ہے, 1.5 مہینہ لیٹ کرتا ہے, ہم اس سے کچھ جرمانہ وصول کر سکتے ہیں؟ تو جرمانہ جو وصول کر رہے ہیں ہم خود اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, یا پھر وہ وصول کر کے دوسرے کسی غریب کو دے دیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اذان کے بعد دوسری اذان اگر ہوتی, جیسے آج کل مساجد بہت زیادہ ہوتی ہیں, ایک اذان ہو گئی اس کا جواب دے دیا, کیا دوسری اذان کا جواب دینا فرض کہہ رہے ہیں تو کیا فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے؟
دیکھیں اذان کا جواب دینا زبان سے
ٹھیک ہے,
باعث سعادت ہے. احادیث طیبہ میں بھی اس کا حکم آیا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو جیسا وہ کہتا جائے ویسے تم پیچھے کہتے جاؤ. اور بعض حدیثوں کے اندر یہ آیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ کہنے کا حکم آیا ہے. علماء نے فرمایا دونوں ایک ساتھ ملا کے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو احادیث طیبہ میں اس کا حکم آیا ہے، لہذا بندے کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور حدیث پاک کے مطابق مرد اگر مؤذن کے پیچھے ایک کلمے کی بولتا جائے تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2-2 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے. لہذا بندے کو یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے موقع، اس کو اذان کا جواب دینا چاہیے. لیکن اس اذان کے جواب کو دینے کو فرض قرار دینا یہ درست نہیں ہے، یہ مستحب اچھا کام ہے. اگر کوئی اذان کا جواب دے گا تو باعث سعادت ہے، باعث ثواب ہے، ثواب اس کو ملے گا. لیکن اگر کسی نے نہ دیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. البتہ اذان جب ہو رہی ہو تو اس وقت باتوں میں مشغول ہونا یا کسی اور کام کے اندر ایسا مشغول ہونا کہ اذان کا جس سے احترام مجروح ہوتا ہو، اس صورت میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے. البتہ اگر وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہے جہاں وہ نوکری کرتا ہے اور وہ ادارہ وقف کا ہے یا مالک کی طرف سے وہاں پر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان کے جواب دینے کے لیے رک جائے، تو پھر اس صورت میں جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام کرتا رہے گا اور اسی دوران وہ اذان کا جواب بھی دیتا رہے اگر کام ڈسٹرب نہیں ہوتا تو. تو بہرحال اذان کے دوران فضول دنیاوی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے اذان کا جواب نہیں دیا تو اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن بہرحال سعادت سے محرومی ہے، نیکیوں سے محرومی ہے، تو اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو لازمی طور پر اذان کا جواب دے دینا چاہیے تاکہ اس کو اتنا زیادہ ثواب یہ مل سکے.
جزاک اللہ. اور اذان کے جواب پر کیا کیا فضیلتیں ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے، یہ ساری باتیں الحمدللہ امیر اہل سنت کے رسالے فیضان اذان کے اندر موجود ہیں. یہ رسالہ بہت ہی پیارا ہے، اذان دینے کی جو ہے طریقہ کار، کس طرح الفاظ کہے جاتے ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں، اقامت کے کیا الفاظ ہیں، یہ ساری باتیں اس رسالے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. اسی طرح ابھی کچھ دیر پہلے قضاء نماز سے متعلق سوال ہوا، سفر کی نماز سے متعلق سوال ہوا، تو ان دونوں موضوعات پر بھی امیر اہل سنت کے رسالے قضاء نمازوں کا طریقہ اور دوسرا رسالہ مسافر کی نماز، تو یہ رسالے بھی الحمدللہ ان مسائل پر مشتمل ہیں جو آسان الفاظ کے اندر جو ہے ان مسائل کا احاطہ کرتے ہیں. یہ تینوں رسالے قضاء نمازوں کا طریقہ، مسافر کی نماز اور فیضان اذان، اور اس کے علاوہ بھی دیگر 9 رسائل جس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور فاتحہ کا طریقہ، اسی طرح اور بھی دیگر رسائل جو ہیں، یہ سارے کے سارے امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اس کے اندر الحمدللہ یہ موجود ہیں. مختلف زبانوں کے اندر اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، مکتبۃ المدینہ پر یہ کتاب دستیاب ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مختلف زبانوں کے ساتھ ترجمے کے ساتھ الحمدللہ یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے. اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے، اپنے گھر میں رکھیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دیگر رشتہ داروں کو پڑھنے کی ترغیب دلائیے. انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ مسائل سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. حضور موٹر سائیکل کا کاروبار کرتے ہیں اور اکثر اس کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ قسطوں پر دیا جاتا ہے اور وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. اب اگر قسط لیٹ ہوتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو جرمانے وصول کیے جاتے ہیں، تو کیا یہ جرمانہ وصول کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کر سکتے ہیں تو کیا وہ خود رکھ لیں یا پھر کسی اور غریب کو دے دیں، کیا کیا جائے گا؟
دیکھیں اس پر تو کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، تقریباً ہر دوسرے تیسرے سلسلے کے اندر یہ سوال،
یہ کاروبار بہت زیادہ ہے ہمارا سلسلہ احکام تجارت، اس میں بھی بہت زیادہ یہ سوال آتا ہے،
تو یہ آتا رہتا ہے، تو کئی دفعہ بیان تو ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے،
تو بہرحال یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں یہ تو ناجائز و حرام ہے.
صحیح.
کہ کوئی قسط لیٹ ہو جائے گی تو اتنے پیسے آپ سے مزید لیں گے، تو یہ ناجائز و حرام ہے. اگر وہ پیسے لیے ہیں تو اس کو دینا، واپس کرنا لازم ہے، ایسا یہ ہرگز نہیں کر سکتے. تو دوسرے سوال کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ
جب لے لیا
تو پھر کیا کریں.
ٹھیک ہے،
تو جب لے ہی نہیں سکتے تو اپنے پاس رکھنا ہے، کسی دوسرے کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جرمانہ لگا کر اگر وہ کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار کرنا ہی ناجائز ہوگا، یہ شرط ہی نہیں لگا سکتے، یہ بغیر شرط کے لگائیں گے اور جرمانہ ہرگز نہیں لے سکتے.
جزاک اللہ. جی مزید کال ہم نے سنائیے.
صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک دوست ہیں، وہ 5 دسمبر کی رات کو بیرون ملک جا رہے ہیں اور 20 دسمبر کی دوپہر میں وہ پاکستان دوبارہ آ جائیں گے. تو آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ یہ کل 15 دن یا 14 دن اس طرح کچھ بنتے ہیں، تو آیا وہ مسافر ہوگا یا مقیم رہے گا؟ اگر بالفرض وہاں پہ جانے کے بعد اسے کچھ دن بڑھ جاتے ہیں تو اب وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ اور اگر نہیں پڑھتے، فکس ہے، کنفرم معلوم ہے کہ 20 تاریخ کو آ جاؤں گا، تو اب وہ کون سی قصر پڑھے گا، مکمل نماز پڑھے گا؟ بارے اگر اس بارے میں بتا دیں.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
میرا نام ساجد اقبال ہے، کراچی ملیر سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، وہ کمپنی والے لون دیتے ہیں لیکن وہ انٹرسٹ پہ لون دیتے ہیں، کیا مطلب یہ لون لینا جائز ہے گاڑی کے لیے یا گھر کے لیے؟
جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
محمد علی اتاری بات کر رہا ہوں ضلع بکھر سے. میرا دارالافتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قصر نماز ہوتی ہے اسلامی بہنیں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, یا اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف ہوتا ہے یا اسلامی بہنوں کے لیے مختلف ہوتا ہے, اور سنت نوافل بھی ادا اس میں کی جائیں گی یا صرف فرض کی قصر کی جائے گی؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں. ضرور, دوست جو ہیں وہ سفر پر جا رہے ہیں بیرون ملک, 5 دسمبر کو جائیں گے اور 20 دسمبر کی دوپہر کو واپس آئیں گے. تو اب یہ خود ہی انہوں نے کہا ان کو 14 دن ہے یا 15 دن ہے, تو کیا یہ مسافر کہلائیں گے؟ اور اگر مسافر ہیں تو وہاں جا کر اگر دن اور بڑھ جاتے ہیں تو کیا اب کون سی نماز پڑھیں گے؟
دیکھیے اس میں راتوں کا لحاظ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اگر یہ جس مقام پر جا رہے ہیں وہاں یہ بیرون ملک پہنچ جاتے ہیں رات میں, اور 15 راتیں اگر وہاں پہ گزارنے کی ان کی نیت ہے کہ میں 15 راتیں یہاں پر رہوں گا, تو اس صورت میں انہوں نے پوری نماز پڑھنی ہے, جبکہ وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ ان کے علاقے سے 92 کلومیٹر دور ہو اور ایک ہی جگہ پہ وہ جا رہے ہیں, تو اس صورت میں انہوں نے وہاں پوری نماز پڑھنی ہے. اور اگر 15 راتیں نہیں ہیں, 15 راتوں سے یہ کم پڑتی ہیں ان کی, کہ وہ وہاں پر پہنچیں گے تو رات گزر چکی ہوگی یا نصف زیادہ گزر چکی ہے, وقت گزر چکا ہے, 15 راتیں ان کو نہیں مل رہی, تو اس صورت میں انہوں نے قصر نماز پڑھنی ہے. پھر اگر آگے بھلے وہ وہاں پہ پہنچ کے ان کی ذہن کے اندر یہ باتیں آتی رہیں کہ اگر کام ہوا تو میں مزید رک جاؤں گا, ٹائم مل گیا تو مزید رک جاؤں گا, اس سے ان کی مسافر ہونے پہ فرق نہیں پڑے گا. پختہ نیت کے ساتھ یہاں سے یہ گئے ہوں کہ میں نے 15 راتیں وہاں پہ گزارنی ہیں, تو اس صورت میں ان کو پوری نماز پڑھنا ہوگی, ورنہ ان کو قصر نماز ادا کریں.
ساجد اقبال بھائی یہ کہتے ہیں کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور کمپنی قرض بھی دیتی ہے, لون دیتی ہے, لیکن سود لیتی ہے, انٹرسٹ لیتی ہے, تو کیا اس سے میں لے سکتا ہوں گھر کے لیے, گاڑی کے لیے؟
ظاہر ناجائز و حرام ہے, اور انٹرسٹ سود اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, لہذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپنی سے لون لے سکیں.
ٹھیک ہے, قصر نمازوں سے متعلق ہم نے ابھی سوال شامل کیا تھا, اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی قصر میں فرق ہے یا ایک ہی طریقہ کار ہے دونوں؟
قصر نماز پڑھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے, جس طرح سے اسلامی بھائی ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت جو ہیں فرض جو ہیں ان کو ادا کریں گے, اسی طرح اسلامی بہنوں نے بھی اسی طرح ادا کرنی ہے. اور جہاں تک رہا سنتوں اور نوافل کا معاملہ, تو یہاں عمومی طور پر ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر یہ بہت عام ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر نفل پڑھنے ہی نہیں چاہیے, اس طرح سنتیں پڑھنی نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ ایسی بھاگ دوڑ کے عالم کے اندر ہیں, روا روی کے عالم کے اندر ہیں کہ مثال کے طور پہ ٹرین میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں سنتیں پڑھنے لگوں گا تو بھاگ دوڑ لگ جائے گی مجھے چڑھنے ٹرین میں, تو ایسی حالت کے اندر علماء نے فرمایا کہ وہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے, ورنہ سنت موقع اس طرح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب جا چکے ہیں سفر میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ, بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام کام کر رہے ہیں, تو اس میں یہ کہ کہاں سے ممنوع ہو گیا کہ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے, سنتیں نہیں پڑھ سکتے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ پرسکون ہیں تو وہاں پر آپ سنت موقع تو لازمی پڑھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ سنت غیر موقع بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے, اور نفل بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے.
جی ایک اور کال سنا دیجیے.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں بہاولپور مہرہ والا سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر یہ لوگوں کا ماننا یا کہنا ہے کہ جو بھی ایصال ثواب کیا جائے وہ مغرب سے پہلے پہلے کر دیا جائے, مغرب کے بعد ایصال ثواب کرنا جائز نہیں, اس طریقے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟
جی حضور, ایصال ثواب کے مغرب سے پہلے اور جس کو عقیدہ کہیں گے, یہ بھی دونوں باتیں ارشاد ہیں.
یعنی اگر اس کا نظریہ وہ رکھتا ہے تو اس پر یہ تو ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے. عقیدہ سے میں دل کے پختہ ارادے کو بولتے ہیں, نظریے کو بولتے ہیں, دل کے اندر جو خیال پختہ کر لیا جائے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی ایصال ثواب کیا جائے گا, یا کوئی اس کا الٹا رکھتا ہے کہ مغرب کے بعد ہی ایصال ثواب کیا جائے گا, تو بالکل غلط ہے. ہم جو مختلف اوقات کے اندر ایصال ثواب کرنے کے لیے محافل بھی کرتے ہیں تو اس کو کوئی لازمی نہیں سمجھتے. 40واں کیا جاتا ہے, 20واں کیا جاتا ہے, 10واں کیا جاتا ہے, 3 کیا جاتا ہے, برسی کی جاتی ہے, 11ویں 12ویں کی جاتی ہے, تو اس میں ہرگز کسی کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اسی وقت میں کی جا سکتی ہیں, اس کے علاوہ کی ہی نہیں جا سکتی. تو یہ جو 40واں ہے, 3 ہے, 10واں ہے, 20واں ہے, یہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ عوام جمع ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب یہ کر سکیں مردے کے لیے, جو موت میت ہے اس کے لیے. لازمی سمجھنا اس کو بھی درست نہیں ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ مغرب سے پہلے ہی کیا جا سکتا ہے, مغرب کے بعد نہیں کیا جا سکتا, بالکل غلط ہے. مغرب کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور مغرب سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے.
جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.